الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد صل على وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات الله عليه وسلم محمد وعلى آله
وصحبه مؤمنین اکرام سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس آیت کے ذیل میں جس سلسلہ مباحث کو جس سلسلہ گفتگو کو شروع کیا تھا آج وہ اپنے آٹھویں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ گزشتہ جلسات میں ہم نے آپ کے سامنے جن نکات کو بیان کیا وہ یہ تھے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو موازین ہمیں دیے ہیں ان موازین حق کی طرف مجھے اور آپ کو توجہ کرنی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک میزان قرآن کو ہمارے لیے قرار دیا کہ ہم اس کے ذریعے حق کی معرفت حاصل کر سکیں، اسی طریقے سے ایک میزان خود ذات محمد و آل محمد علیہ السلام ہے کہ جو میزان حق ہے کہ جس کے ذریعے ہم اور آپ حق کی اتباع کر سکیں، اور یوں ہی کربلا بھی ہمارے لیے میزان حق ہے۔ بس ان مجالس کے اندر جن موازین میں سے ایک میزان کو ہم نے منتخب کیا کہ جس پہ اکثر گفتگو کی جائے اور گفتگو غالب اسی عنوان سے رہے، وہ موضوع کربلا ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام جو خود حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ میں اور آپ ان ایام عاشورہ میں، ایام اللہ میں ان باتوں کو سمجھ لیں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام کے اہداف کیا تھے، اور وہ ہدف جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام لے کر چلے تھے کن مقاصد کے تحت، کس طریقے سے، کس قیام کو امام حسین علیہ السلام نے برپا کیا۔ کیونکہ میں اور آپ اس اعتقاد کو بھی رکھتے ہیں کہ اگر یہی مواقع مثلا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو میسر ہوتے اور یہی شرائط ہوتی تو امام جعفر صادق علیہ السلام یہی قیام کرتے، اگر یہی شرائط امام حسن کے دور میں ہوتی تو امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اسی طرح کا قیام کرتے، یہی شرائط اگر مثلا کسی اور امام کے دور میں ہوتی تو وہ امام بھی ایسے ہی قیام کرتا۔ کیونکہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے اولون محمد و آخرون محمد و اوسطون محمد و کلون محمد، یعنی یہ سب افکار محمدیہ کے حامل ہیں، یہ سب حضرت، یہ سب معصومین جو ہیں یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کو لے کر آگے چل رہے ہیں اور کسی نئی چیز کو بیان نہیں کر رہے، کسی نئی چیز کو نہیں دے رہے، وہی فکر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ بس تاریخ نے بعض جگہ خیانت سے کام لیتے ہوئے ایک جملے میں غش دینا چاہا، دھوکہ دینا چاہا کہ مثلا امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے نانا سے مشابہ ہیں اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بابا سے مشابہ ہیں۔ ظاہراً جملہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اس خوبصورت جملے کے پیچھے کیا تخریب کار فرما ہے، کس تخریب کو مد نظر رکھ کر یہ جملہ ادا کیا گیا تاکہ فرق دکھایا جائے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک میں۔ اور اسی طرح سے فرق دکھایا جائے رسول اللہ اور امام علی علیہ السلام کی ذات گرامی میں. بس اگر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام قیام کریں اور قیام میں یہ کہیں وہ اسیر و بصیرت جدی و آبی امیر المومنین کہ میرے اس قیام میں میں اپنے جد رسول اللہ اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو زندہ کروں گا. اس کا مقصد ہے کہ ایک قیام میں دو اسوہ کو زندہ کرنا, یعنی دو اسوہ الگ الگ نہیں ہے, ایک ہی سیرت ہے, سیرت ایک ہی ہے. اسی لیے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک قیام کے اندر ان دو اسوہ کو زندہ کیا. بس یہ کربلا, واقعہ کربلا, شخصیات کربلا میرے اور آپ کے لیے حق اور باطل کا میزان ہیں. ان کو دیکھ کر میں اور آپ یہ سمجھ جائیں کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے. بس جو افراد یہ سمجھ چکے تھے پھر ان کے ذہن میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قربانی دینا کوئی بڑا امر نہیں تھا. امام حسین کے مخلص صحابہ, وہ اصحاب با وفا, وہ اصحاب با صفا جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے, میں بار بار آپ کے سامنے یہ جملہ بیان کر رہا ہوں کہ ان کے چہرے کی چمک روز عاشور بڑھ رہی تھی, کیونکہ سید الشہداء نے ان کے مقامات ان کے سامنے بیان کر دیے تھے کہ اس راہ میں شہادت کے کیا مقامات ہیں. بس ابھی ایک وہ سوال کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے پانچویں مجلس یا چھٹی مجلس میں مطرح کیا تھا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ جو جملہ ادا کیے, انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیرا بصیرت جدی وابی امیر المومنین, کہ میرا قیام نہ شر کے لیے ہے, نہ عقل کے لیے ہے, نہ فساد کے لیے, نہ ظلم کے لیے ہے, بلکہ میں صرف اور صرف امت جد کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں. میرا ارادہ ہے کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں, اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کس طرح انجام دوں, اپنے نانا رسول اللہ اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کے مطابق. بس یہ جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام کیا اور اس کے بعد تعارف کرایا کہ میں کون ہوں اور میرے مد مقابل جو لشکر ہے وہ کون ہے, یہ حق کا لشکر ہے, وہ باطل کا لشکر ہے. ان اہل بیت نبوہ, ہم اہل بیت نبوت ہیں, وہ معدن الرسالہ اور کان رسالت ہیں, وہ محبت الوحی اور وحی کے نزول کا مقام ہے. تو مجھے اس کی بیعت کا کہہ رہے ہو جو شارب الخمر ہے, اس یزید کی میں بیعت کروں گا جو نفس محترم کا قاتل ہے, جو کھلا کھلا فسق و فجور کیا کرتا ہے. بس یہاں پر میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ کہا تھا, کیا اس کے اجداد فاسق نہیں تھے؟ فاسق تھے, اس کے باپ دادا بھی فاسق تھے, اور بالکل واضح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک موجود تھا کہ اگر بنو امیہ کو میرے ممبر پر دیکھو آپ کے روح ان کو ان کے شکم کو چاک کر دو. یہ اتنا سخت اسٹیٹمنٹ جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان طاہرہ سے جاری ہو رہا ہے, بس اس کی طرف توجہ کرنی ہے کہ کیا معاملہ ہوا تھا, وہ کون سی فرصت, وہ کون سا وقت, وہ کون سے حالات امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو میسر آئے تھے کہ جس میں امام حسین نے ایسا قیام کیا, ایسا قیام کیا کہ اب تا صبح قیامت اس خون کی چمک پہنچے گی, میدان محشر میں بھی وہ خون چمکے گا کہ جو کربلا میں راہ حسین میں بہا ہے. بس اس ہدف کو, اس مقصد کو, ان اہداف کو, ان مقاصد کو پہچان لیں گے تو انشاءاللہ حق ہمارے لیے واضح ہو جائے گا. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے بالکل واضح طریقے سے حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا ہے. حتیٰ جس وقت امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت ہوئی تھی یعنی 50 ہجری, اس 50 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک جو امام حسین نے قیام نہیں کیا اس کے لیے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خط لکھا امیر شام کو, اور حاکم شام کو خط میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام لکھتے ہیں کہ میں اگر تمہارے خلاف تلوار نہیں اٹھا رہا تو اس بات پر میں اللہ کی بارگاہ میں مستغفر ہوں. بس آئمہ معصومین علیہ السلام کی استغفار کو میں اور آپ یہ مانا نہ لیں کہ وہ عصمت کے درجے پر ہیں, وہ میری اور آپ کی جیسے استغفار کرتے ہیں. ان کی استغفار, رسول اللہ کی استغفار, اہل بیت اطہار کی استغفار کا رنگ الگ ہوا کرتا ہے, ان کے استغفار کا طریقہ کار الگ ہوا کرتا ہے. بس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے سخت الفاظ استعمال کیے اور کہا کہ دیکھو تم وہی ہو نا کہ جس نے حجر بن عدی کو قتل کیا, تم وہی ہو جس نے عمر بن حمق خزائی کو قتل کیا, تم وہی ہو کہ جس نے دین خدا کا پاس نہیں رکھا,
یعنی ان شرائط کی طرف کہ جو صلح نامہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اس صلح کی شرائط کی طرف امام حسین علیہ السلام متوجہ کر رہے ہیں. کیا شرائط تھیں؟ کہ اب امیر شام دین پر عمل کرے گا. امام حسین نے خط لکھا، تم وہی ہو جس نے دین پر عمل نہیں کیا، جس نے اللہ کے احکامات کو پارا کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تم وہی ہو جس نے شیعہ نے اہل بیت کا قتل کیا، کیونکہ ایک شرط یہ بھی تھی کہ بلا وجہ شیعہ نے اہل بیت اطہار کا قتل نہیں کیا جائے گا. حجر بن ادے کا قتل تم نے کیا، عمر بن حما کے خزائی کا قتل تم نے کیا، تم نے حضرمیوں کو قتل کر دیا کہ جو امیر المومنین کے دین پر تھے. اور جب تم نے زیاد کو، یہ زیاد نے تمہیں لکھا کہ یہ علی ابن ابی طالب کے دین پر ہیں، تو تم نے کہا ان کو مار دو اور ان کی لاش کو مسلح کر دو، جبکہ مسلح زمانے جاہلیت میں کیا جاتا تھا. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی وصیت میں شدید تاکید کی تھی کہ خبردار، ابن ملجم پر ضرب لگانا ہے ایک ہی، اور اگر وہ مر جائے تو اس کی لاش کو مسلح نہیں کرنا. صلوات پڑھیں نبی محمد والے علیہ السلام، اس کی لاش کو مسلح نہیں کرنا، کیونکہ میں نے تمہارے جد امام حسن و حسین علیہ السلام سے خطاب کر رہے ہیں، مولا علی وصیت کر رہے ہیں، اور ان سے کہا کہ میں نے تمہارے جد رسول اللہ سے سنا ہے کہ اگر کوئی کاٹنے والا پاگل کتا بھی مرے تو اس کی لاش کو بھی مسلح نہ کرو. یہ اتنی شدید مذمت تھی اسلام کی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کو امیر شام کے سامنے بیان کیا، اور اس سے زیادہ سخت الفاظ کہ جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عربی ادب کے حوالے سے امیر شام کو اس کی حقیقت دکھائی ہے. اور اس خط کے بعد کہ جب اتنا مفصل خط امام حسین علیہ السلام بھیج چکے، ایک مقام پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور حاکم شام کا آمنا سامنا ہوتا ہے، تو یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کے بابا کے شیعوں کے ساتھ کیا کیا؟ امام حسین نے کہا کیا کیا؟ کہا ہم نے ان کو گرفتار کیا، ان کو قتل کیا، ان کو غسل دیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی اور دفنا دیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہم تمہارے پیروکاروں کو، یعنی جو حق سے جانتے بوجھتے منحرف ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا ہے، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا ہے، اگر ہم ان کو پا لیں اور ان کو قتل کریں تو نہ ان کو غسل دیں گے، نہ ان کو کفن دیں گے، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، نہ دفن کریں گے. کیوں کہا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ؟ اتنے سخت الفاظ کیوں کہے؟ مسلمان کی میت کو غسل و کفن دینا ہے واجب. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیونکہ عہد خدا کو توڑا ہے جانتے بوجھتے، لہذا تم اب اس درجے پہ نہیں ہو کہ تمہاری میت کو غسل و کفن دینا واجب قرار پائے. بس بالکل واضح اسٹیٹمنٹ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اس 10 سال کے عرصہ امامت میں. اور ایسا نہیں کہ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نرم رویہ نعوذ باللہ اختیار کیا تھا، امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی سخت رویہ تھا ان باطل سلاطین کے سامنے. ایک یہ انداز گفتگو امام حسین کا، حق اور باطل کا پیمانہ ہے نا کربلا، حق اور باطل کو پہچاننا ہے اس کے ذریعے. اور ایک وہ انداز گفتگو جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر اعلیٰ سے کیا، کہ جس میں بعض ایسے افراد بھی تھے کہ جن کو یہ کہہ کر لائے گئے تھے کہ باغی نے بغاوت کی ہے، ایک باغی نے بغاوت کی ہے، ان کو نہیں صحیح سے معلوم تھا. ان کے سامنے اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیسے گفتگو کر رہے ہیں، وہ کون سا طرز عمل ہے؟ یا مثلا آج کی شب میں جو علماء تاریخ نے بیان کیا ہے کہ یا 9 محرم کی شب تھی یا 8 محرم کی شب تھی، ان 2 شبوں میں سے کوئی ایک شب تھی کہ کسی وساطت، کسی واسطے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر سعد سے کہا کہ آؤ اور آ کر ہم سے ملاقات کرو اور گفتگو کرو. عمر سعد سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے خطاب کیا؟ گمراہ ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس سے امام حسین علیہ السلام کیسے خطاب کر رہے ہیں؟ اور اس طاغوت سے کہ جس نے عہد خدا کو توڑا ہے، حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کیا ہوا ہے، اس سے امام حسین علیہ السلام کیسے بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ کیا دین علی، ابھی امیر شام سے خطاب میں امام نے کہا تھا، کیا دین علی کہ جس کی وجہ سے تم نے ان حضرمیوں کو قتل کیا تھا، ان 2 بھائیوں کو، کیا وہ دین مصطفیٰ کے علاوہ کچھ اور ہے؟ کیا اس دین اسلام کے علاوہ کچھ اور ہے؟ اسی دین کا دکھاوا کر کے تو تم نے مسند دین پر قبضہ کیا ہے، اور اگر یہ قبضہ تم نہ کرتے تو تمہارے لیے بہترین مصروفیت یہ ہوتی کہ تم سردیوں اور گرمیوں میں خمر کی تلاش میں، شراب کی تلاش میں سرگردان کرتے. یہ ایک رویہ. اور وہ جو خیمہ لگوایا گیا دونوں لشکروں کے درمیان، اور اس خیمے میں امام حسین علیہ السلام یہاں سے 20 لوگوں کو لے کر چلے اور وہاں سے پسر ساتھ 20 لوگوں کو لے کر آئے. خیمے کے اندر کون داخل ہوا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام و حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام، اور سامنے سے عمر سعد، اس کا بیٹا اور اس کا غلام. اب اس سے امام حسین علیہ السلام کیسے کلام کر رہے ہیں؟ یعنی سلطان جائر سے کلام کرنے کا طریقہ کار اور ہے، اور ایک اس کے ماتحت سے کلام کرنے کا طریقہ کار اور ہے. یہ پیمانہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں. اب امام حسین نے اس سے پوچھا، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیوں قتل کرنا چاہ رہے ہو؟ مجھے تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں، میں فرزند رسول خدا ہوں. کل رسول خدا کو کیا جا کر جواب دو گے؟ کہا کہ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تم میرا ساتھ دو تو نجات پاؤ گے، تو اس نے جواب دیا کہ اگر میں آپ کا ساتھ دوں گا تو یہ میرا گھر کوفے میں گرا دیں گے. اب امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے کہا کہ میں تمہارا گھر بنواؤں گا، میں تمہارا گھر بنواؤں گا. امام حسین کو اپنے لشکریوں کی تعداد میں اضافہ نہیں کرنا تھا، صرف امام حسین اتمام حجت کر رہے ہیں، اور علم امامت میں بھی سب کچھ ہے. جس وقت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر سے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، تو کوئی کھڑا ہوا تھا نا کہ آپ یہ بتائیے کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں. تو امام علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر میں بتا بھی دوں گا تو تم گنو گے کیسے؟ اگر میں نے بتا بھی دیا تو تم شمار کیسے کرو گے؟ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ تمہارا بیٹا میرے بیٹے کے قتل میں شریک ہوگا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سعد بن ابی وقاص سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور پسر سعد یعنی عمر سعد اس سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا گھر بنوا دوں گا. یعنی اتمام حجت ہے کہ حق کی راہ سے کسی کے لیے کوئی یہ بہانہ نہ رہے کہ ہم تک حق نہیں پہنچا، ہم تک حق نہیں پہنچ پایا. امام نے کہا میں تمہارا گھر بنواؤں گا، کہیں میرے نخلستان تباہ کر دیں گے، میرے باغات تباہ کر دیں گے، اجاڑ دیں گے. امام نے کہا میں حجاز میں اس سے بہترین باغ دوں گا، کہیں میرے بیوی بچوں کو قتل کر دیں گے. امام نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم دین کو سمجھنے کے لیے بہانے بازی سے کام لے رہے ہو؟ خدا تمہیں تمہارے بستر پر قتل کرے، قتل اللہ علی فراش، اللہ تمہیں تمہارے بستر پر قتل کرے. یہی ہوا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے تھے، امیر مختار نے قیام کیا اور بالآخر یہ مارا گیا. کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ ہی مہینوں کے بعد اپنے منطقی انجام تک پہنچا. جب یہ جانے لگا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ عراق کے گندم میں سے تمہاری مقدار کے لیے بہت کم رہ گیا ہے. تو تنزل امام حسین علیہ السلام کو پلٹ کر کہتا ہے بدبخت کہ میں جو پر گزارا کر لوں گا. یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اس انداز سے کر رہا ہے. لیکن امام کا طرز عمل کیا ہے؟ کہ اس وقت بھی چاہ رہے ہیں کہ میرے جملات سے اگر یہ ہدایت کی طرف آ جائے تو میرا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. بس یہ شب عاشور جو میں اور آپ دروازے کھولتے ہیں عزا خانوں کے، اس فرش عزا کو کچھ الگ تصور نہ کیجئے. یہ فرش عزا کارخانہ ہے، ہنسازی ہے، یہاں ہر تیار ہوتے ہیں. اور شب عاشور ہم دروازے بھی اس لیے کھولا کرتے ہیں کہ جو ہر ہو وہ ادھر آ جائے، جو ہو رہا وہ ادھر آ جائے. امام حسین نے بظاہر مہلت طلب ضرور کی ہے، لیکن دراصل مہلت دی ہے امام حسین علیہ السلام نے. اور وہ مہلت دینے کی وجہ یہ کہ تم میں سے جو بھی حر ہو وہ اس طرف آ جائے. حسین کا در کھلا ہوا ہے، اور وہ آیات جو امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور پڑھی تھی ان کا مفہوم بتا رہا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مہلت دی ہے قرآن کی تعبیر کے مطابق، اس مہلت دینے کا کیا مقصد ہے. پس امام حسین علیہ السلام، تو کل کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، امام حسین کسی اجنبی میدان میں نہیں آئے ہیں، امام حسین کربلا میں والد ہوئے ہیں، کہ جس کا وعدہ پہلے سے لے لیا گیا تھا، جس کی یاد دہانی بچپن سے کروائی جا رہی تھی، جس کے لیے آمادگی بار بار ہر ایک کردار کو تکرار کر کے کروائی جا رہی تھی، امام حسین نے دشمن کو اپنے میدان میں بلایا ہے، اور بلانے کے بعد ایسی شکست دی کہ تا صبح قیامت نام یزید گالی سے تعبیر کیا جائے گا، اور نام حسین ابن علی علیہ السلام درود و سلام کے ساتھ لیا جائے گا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی حکمت عملی تھی، میزان حق۔ کربلا میرے اور آپ کے لیے میزان حق ہے، انہی موازین میں سے، ان کربلا کے کرداروں میں سے۔ اگر میں اور آپ کرداروں کی طرف رخ کریں تو سب سے جلی کردار اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا، اور اگر امام حسین علیہ السلام کے بعد کسی کی بات کی جائے تو حضرت عباس سلمدار علیہ السلام۔ اب ذرا اس کردار کے اوپر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے میں حضرت عباس سلمدار علیہ السلام کی سیرت کو اس طریقے سے نہیں پہنچایا جس طرح سے ان کا حق تک کہ پہنچائی جائے سیرت۔ میں اور آپ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم حضرت عباس سلمدار علیہ السلام والسلام کی سیرت کو تو سمجھیں کہ مولا عباس علیہ السلام کس مقام پر ہیں، جو اہل بیت کے درمیان اس علمی مقام میں ہو کہ ان کو یہ کہا جائے کہ فقیہ اہل بیت، کہ جن کا معلم کوئی عام نہ ہو بلکہ میرا اور آپ کا اقوال مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو علم و معرفت کے اس درجے پر ہوں کہ امیر المومنین بار بار عباس علمدار علیہ السلام کے بوسے لیں، جو تمنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو۔ میں نے اور آپ نے کیا سمجھا حضرت عباس کو؟ صرف جلال سے تعبیر کیا؟ صرف حضرت عباس کا جلال ذہن میں؟ کیا واقعی یہ انصاف ہے ان کی ذات کے ساتھ؟ حضرت عباس کے جلال کے حوالے سے جتنے ہمارے وہاں تصورات موجود ہیں، میں ایک میزان آپ کو دیتا ہوں اور اس پر پرکھ کر دیکھیے۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص بے جا بے وجہ جلالی ہو تو بچے اس کے اطراف میں نہیں رہتے، یہ میزان ہے۔ بچوں کے دل بڑے سچے ہوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بلا بچہ غصہ کرنے والا ہو، ہر وقت جس کی پیشانی پر بل رہیں، ہر وقت جس کا مزاج منتشر رہے، بچے کبھی اس کے اطراف میں نظر نہیں آئیں گے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے ساتھ بچوں کو ایک خاص لگاؤ تھا، یہ بتا رہا ہے کہ حضرت عباس کا مزاج کتنا کریمانہ ہے، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا مزاج کتنا شفیقانہ ہے، حضرت عباس کتنے عاطف المزاج ہیں، کتنا عاطفہ ہے ان کے اندر، کتنی محبت ہے ان کے اندر۔ اور سب کچھ چھوڑ کر ہم نے اگر اپنے معاشرے میں حضرت عباس کا کوئی رخ پیش بھی کیا تو صرف جلال، جبکہ ان کا جلال بھی اللہ کے لیے تھا، ان کی محبت بھی اللہ کے لیے تھی۔ حق ہے حضرت عباس کا کہ یہ جملہ ان کے لیے کہا جائے کہ حضرت عباس سے علمدار علیہ السلام کا جلال بے معرفت نہیں ہوا کرتا تھا، بلا عذر نہیں ہوا کرتا۔ دشمنان دین خدا، دشمنان اہل بیت، دشمنان عبداللہ الحسین کے لیے عباس جلالی ہیں، محبان دین خدا، محبان اہل بیت، محبان حسین ابن علی کے لیے عباس علمدار بہت کریم ہیں۔ ایسے نہیں باب الحوائج کا لقب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو دیا گیا، اور سب سے بڑھ کر جو صفت تھی حضرت عباس علمدار میں، کہ اگر میں کہوں کہ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ اس مقام پر پہنچیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور جیسی اطاعت رسول کی کرو ویسی اطاعت اولی الامر کی کرو۔ اگر اس آیت کی چلتی پھرتی تفسیر آپ کو دیکھنی ہے تو سیرت حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا مطالعہ کیجیے، سیرت حضرت عباس کا مطالعہ کریں، کیسے مطیع پروردگار تھے، کیسے مطیع رسول خدا تھے، کیسے اطاعت گزار اہل بیت تھے، اپنے وقت کی امامت کے سامنے کیسے سر تسلیم خم کیا ہوا تھا۔ کہ بارہ جس جملے کو میں نے کہا ہے کہ شجاعت تھی، ہے کسی کے بازوؤں میں اتنی طاقت، تلوار سے عقل تھی عباس علمدار کی، موقع بھی تھا، وقت بھی تھا، لیکن حکم امام نہیں تھا، اس لیے عباس زرندار کی تلوار نیام سے نہیں نکلتی. اس سے بڑھ کر کوئی شجاع ہوگا؟ اس سے بڑھ کر کوئی شجاع ہو سکتا ہے کہ جس کی شجاعت پر اطاعت غالب ہو؟ اس اطاعت کو میں اور آپ حضرت عباس زرندار علیہ السلام کی کیوں بیان نہیں کر سکے؟ کیوں ہم نے اپنے بچوں تک اطاعت حضرت عباس کا پیغام نہیں پہنچایا؟ کیوں ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اگر بچے کا نام عباس ہو تو وہ خاص صفات کا حامل ہوگا؟ کیوں یہ نہیں ہوتا کہ وہ مطیع پروردگار ہوگا، وہ اللہ کے اطاعت گزار ہوگا، وہ امام وقت پر جان قربان کرنے والا ہوگا، وہ راہ خدا میں کوئی چیز قربان کرتے ہوئے دریغ نہیں کرے گا، وہ ایثار و فداکاری کے جذبے سے سرشار ہوگا، وہ اللہ کے دین کے نصرت کرنے والا ہوگا. یہ پیغام ہم نے کیوں نہیں پہنچا حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے، جبکہ روایات تو یہی کہہ رہی ہیں؟ معصوم مدح سرائی کر رہے ہیں حضرت عباس علیہ السلام کی. کس مقام پر ہوں گے حضرت عباس؟ کہ اہل بیت اطہار، امام معصوم حضرت عباس علیہ السلام کی مدح سرائی کریں، ان کی معرفت کی تاکید کریں، ذریعے ذریعے سے ان کی معرفت کا پیغام پہنچائیں، زیارت نامے میں ان کو عبد صالح کہا جائے، زیارت نامہ اگر کلام کرے حضرت عباس علمدار کی بارگاہ میں، زیارت بار صاحب بڑھ کر کہے السلام علیکم ایوہ عبد الصالح المطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین وللحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے صالح بندے. اس عبد صالح کو ذہن میں رکھیے گا، اے وہ کہ جو مطیع پروردگار ہیں، اطاعت گزار خدا ہیں، اے وہ جو اطاعت کرنے والے ہیں رسول اللہ کی، اے وہ جو اطاعت کرنے والے اپنے وقت کے امام علی، امام حسن اور امام حسین کی. یہ ہے سیرت حضرت عباس علیہ السلام کہ جس کو چند جملوں میں آپ کے سامنے پیش کیا. عطی اللہ، میں نے کہا نا کہ چلتی پھرتی تفسیر اگر آپ کو دیکھنی ہے تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ اطاعت خدا سے سرشار علم ایسے ہی نہیں دیا تھا امام حسین علیہ السلام، یہ علم معمولی نہیں تھا جو حضرت عباس کے ہاتھ میں آیا ہے. یہ علم اگر جعفر کے ہاتھ پہ تھا تب بھی اوصاف بیان کیے گئے تھے، یہ علم اگر امیر المومنین کے ہاتھ میں آیا تب بھی رسول اللہ نے کہا تھا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا، جرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، خدا اور رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ خدا اور رسول کا مطیع ہوگا، خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، یہ اوصاف بیان کیے تھے. بس آج میں اور آپ اپنے بچوں کو علم تھمانے سے پہلے یہ اوصاف ان کے اندر پیدا کریں کہ اطاعت پروردگار عالم کے اندر اتنے محب ہوں، اطاعت اہل بیت میں اتنے محب ہوں، پھر علم اٹھانے کی شان الگ ہے، پھر وہ دست اس قابل ہے، پھر وہ ہاتھ اس قابل ہے کہ اس ہاتھ میں شبیہ علم حضرت عباس علمدار آئے، کچھ شرائط کے ساتھ دیا تھا. اس علم کی تعظیم ہے، اس علم کی تقریم ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی عظمت ہے، ولو شبیہ ہے لیکن ان سے منسوب ہے. بس اس علم کی قدر و منزلت کو مجھے اور آپ کو جاننا ہے، پہچانوانا ہے. میں نے کل کی مجلس میں آپ کے سامنے کہا تھا کہ سوگواری کی مجلسیں سوگواری کی طرح سے ہوں، یہ نہ ہو کہ سات محرم ہو، آٹھ محرم ہو، نو محرم ہو، عاشور ہو. خیر عاشور کے دن تو بہرحال ابھی تک وہ فرہنگ نہیں ہے، اور میرے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹیں آئیں، میرا اور آپ کا انداز فضائل میں بھی ایسا نہ ہو کہ جس میں مجلس سوگواری، مجلس عزا اپنا رنگ کھو دے. اس فرش عزا کی اہمیت کو بحال رکھیں. انشاءاللہ یہ باب الحوائج جن کے در سے اگر آپ متوسل ہوں تو سب کچھ ملے گا، لیکن ان کے در سے مانگنا کیا ہے؟ ان کے در سے مانگنا کیا ہے؟ کیا مانگا تھا عباس علمدار علیہ السلام؟ حسین ابن علی کی راہ میں قربانی. اور کیسی قربانی دی ہے حضرت عباس نے؟ تھوڑا مفصل ان جملات کو سن لیجیے، کیسی قربانی دی ہے؟ امام معصوم یہ فرمانے کہ آپ نے حق نصرت کو ادا کیا ہے، حق جہاد ادا کیا ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے اگر امام معصوم کی زبان سے یہ صادر ہو رہا ہے. معصوم بلا وجہ بغیر مقصد کے بغیر حکمت کے کلام نہیں کرتے. اگر حضرت عباس کو یہ کہیں کہ آپ نے اس راہ میں حق ادا کیا ہے نصرت کا, تو آپ سوچیے عباس علیہ السلام کس مقام پر اور کیسا حق ادا کیا ہے. مشاہیر یہ بیان کرتے ہیں تو مشہور مقتل میں علماء نے بیان دیا ہے اور تحریر کیا ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی قربانی کب ہوئی, کب انہوں نے اپنی ذات کو امام حسین پر قربان کیا, کب شہادت دی انہوں نے. کہا کہ دو یا تین بچے فاصلہ تھے سید الشہداء کی شہادت میں اور حضرت عباس کی شہادت میں, اختلاف مقتل. یعنی بڑوں میں صرف حضرت عباس تھے مردوں میں سے, یا امام حسین تھے یا خیمے میں امام سجاد تھے. اس وقت حضرت عباس علمدار علیہ السلام جو کہ صبح سے آ کر مسلسل آقا حسین کی خدمت میں اذن جہاد طلب کر رہے تھے, اس وقت آ کر امام حسین سے حضرت عباس نے کہا کہ آقا مجھے اذن جہاد دے دیجیے. پورے دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کیا کہ عباس تو میرے لشکر کے علمدار. لیکن جب سب شہید ہو گئے, سب سے مراد کون, جب عباس علمدار کے سامنے جون کا لاشا آ گیا, جب عباس کی نگاہوں کے سامنے حبیب ابن مظاہر کا لاشا آ گیا, جب عباس کی نگاہوں کے سامنے حر اور ابن حر کا لاشا آ گیا, جب عباس کے سامنے انصار کے لاشے ایک خیمے میں جمع ہو گئے, بنی ہاشم کے لاشے بھی جمع ہو گئے, بنی ہاشم میں کون کون علی اکبر کے لاشے کو عباس نے دیکھا اور محمد کے لاشے کو عباس علمدار نے دیکھا, حضرت قاسم کے لاشے کو حضرت عباس علمدار نے دیکھا, ان تمام لاشوں کو دیکھنے کے بعد بس یہیں پر معاملہ ختم نہیں ہوا, خود اپنے دو بچوں کی شہادت کو حضرت عباس نے دیکھا ہے. جب سب شہید ہو گئے اور یہ قلیل سا لشکر اور کچھ خواتین باقی بچیں, تو حضرت عباس نے آ کر پھر چاہا کہ اب اس نے شہادت مل جائے, اس نے جہاد مل جائے. آئے اور آ کر امام حسین سے کہا کہ آقا اب مجھے عزت دیجیے. امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس کو تو کیسے عزت دوں, تو میرے لشکر کے علمدار ہو. اور عرب تاریخ و روایت یہ ہے کہ اگر علم بلند نہ ہو تو گویا دوسرے لشکر نے تسلیم کر دیا ہے. ایک جملہ مولا عباس نے کہا, کہا مولا مجھے اذن جہاد چاہیے, بڑے ادب کے ساتھ مجھے اذن جہاد چاہیے. کہا عباس لشکر کے علمدار ہوں. کہا نظرہ یمینا و شمالا, دائیں جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا. کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں. کہا مولا میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے, یعنی اب میری سانسیں گھٹ رہی ہیں, اب ایک ایک لمحہ عباس پر بھاری ہے, مولا اب اذن دے دیجئے. مولا حسین نے ایک سر دہاری کہا عباس جانا چاہتے ہو, بچوں کی صدائے علتش کو سن رہے ہو, ان کے پانی کے لیے کچھ سبیل بھی کر دو. مشکیزہ لے کر چلے, پشت فرس پہ سوار ہوئے, راستے میں جو آتا تھا پانی اور مشکیزے کے درمیان جو حائل ہوتا تھا عباس علمدار اس کو راستے سے ہٹاتے تھے. دریا تک پہنچ گئے, دریا پر پہنچنے کے بعد عباس علمدار نے مشکیزہ بھرا اور مشکیزہ بھر کر عباس علمدار نے چلو میں پانی لیا اور اپنے لبوں تک لائے, مقتل کی عبارت ہے, اپنے لبوں تک لائے اور واپس یہ کہہ کر دریا میں پانی ڈال دیا کہ میرا دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میرا آقا حسین پیاسا ہو, اس کے بچے پیاسے ہو اور عباس علمدار اپنے کام و دہن کو پانی سے تر کرے. بس عزیزان محترم میں جملہ ہی اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت عباس نے پانی کو اٹھا کر اور واپس دریا میں ڈال کر پانی کو اس کی اوقات بتا دی کہ اے فرات تو بہتی رہے اور حسین کے بچے پیاسے ہوں. مشکیزہ بھرا. اب یہاں شہید مطاہری مقتل مطہر میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار نے غیر معروف راستہ منتخب کیا تاکہ کسی طرح پانی خیمے میں پہنچ جائے. آپ میں سے جو لوگ کربلا کی زیارت کر چکے ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے. کفِ عباس, حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے اس جانب ہے, اور مخیم حسین خیمہ گاہ حسینی حضرت امام حسین کے روضے کے سامنے تلہ زینبی اور اس کے پیچھے ہیں. حضرت عباس نے غیر معروف راستہ منتخب کیا, نخلستان کے راستے سے پانی پہنچانا چاہ رہے ہیں, مگر ایک شقی, ایک لعین, ایک شجر کے پیچھے چھپا ہے. جیسے حضرت عباس وہاں سے گزرتے ہیں, حضرت عباس کے دائیں بازو کو قلم کرتا ہے. حضرت عباس صدا بلند کرتے ہیں کہ خدا کی قسم تم نے میرے دائیں بازو کو تو قلم کر دیا, مگر مجھے دین سے دستبردار نہیں کر سکتے, میں اپنے آقا کی نصرت کو نہیں چھوڑوں گا. عباس علمدار کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا, بایاں بازو قلم ہوا, عباس علمدار کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا. عباس علمدار کا ہم وغم یہ ہے کسی صورت پانی خیمے میں پہنچ جائے. عباس علمدار کی سواری ویسے ہی دوڑتی رہی, ہر طرف سے حملے ہونے لگے. جب بازو قلم ہو گئے نا, عباس علمدار مشکیزے پر جھک گئے. ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا, اے ارملا خبردار یہ پانی خیمے تک نہ پہنچنے پائے. ارملا نے تیر کو کمان میں جوڑا, اب جو تیر رہا کیا چشم عباس میں تیر پیوست ہوا, آنکھ سے خون بہنا شروع ہوا. عباس علمدار کی رفتار میں فرق نہ آیا, دوسرا تیر چلایا, عباس کے سینے میں پیوست ہوا. عباس کی رفتار میں فرق نہ آیا, عباس کا خون بہتا رہا, رفتار میں فرق نہ آیا. اب تیسرا تیر چلا, مشکیزے میں پیوست ہوا, مشکیزے کا پانی بہ گیا, عباس کی رفتار کم ہو گئی. عباس پشتے فرس سے زمین کی طرف چلے اور یہ کہتے ہوئے چلے, یا سیدی و مولائی علیکہ منی سلام, اے آقا اور مولا. عباس کا آخری سلام. بس عزیزان محترم, بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ خطیب و ذاکر عالم حضرت عباس کے مصائب بیان کیا کرتا تھا. ایک شب جاتا ہے, خواب میں دیکھتا ہے کہ جناب عباس علمدار فرما رہے ہیں, اے قدیم میری مصیبت بیان کیا کر, کہ جب ہر شہید گھوڑے سے گرتا تھا اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا, مگر جب میں گھوڑے سے گرا تو میرے بازو قلم کر دیے گئے تھے. یا عباس آپ کی مصیبت عظیم ہے, مگر ایک اور تعزیت پیش کرنی ہے. مولا جب آپ گھوڑے سے گرے تو پیشانی کے بل گرے کیونکہ بازو قلم ہو گئے تھے, مگر جب آپ کی خواہ سیدہ زینب 11 محرم کے دن اپنے ناکے سے زمین کی طرف آئی تو پیشانی کے بل آئی کیونکہ ہاتھ پشتے گردن سے بندے ہوئے تھے. اجرکم اللہ, جب اب عبداللہ الحسین علیہ السلام نے حضرت عباس کی صدا کو سنا, ایک مرتبہ کہا, الان انکسر ساری, اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی. حسین ٹھوکرے کھاتے ہوئے عباس کے سرانے پہنچے, اور جب عباس علمدار کا یہ عالم دیکھا تو مقتل نے آگے بڑھ کر کہا, فبکا بکان شدیدا, حسین نے شدید بکا کیا. جب خوشبو حسین مشام عباس تک پہنچی, ایک مرتبہ حضرت عباس گویا ہوئے, اے آقا غلام زحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت ہوتے. اے مولا اس لہو کی وجہ سے کچھ سجھائی نہیں دیتا, کچھ دکھائی نہیں دیتا, چاہتا ہوں آخری وقت آپ کی زیارت کروں. امام حسین سے خواہش کی, اے مولا ہو سکے تو اس غلام کی آنکھوں کا لہو صاف کر دیجئے. امام حسین نے بڑی شفقت کے ساتھ بھائی کی آنکھوں سے لہو کو صاف کیا, اپنی آغوش میں عباس کا سر رکھا. عباس نے حضرت کی نگاہ آقا حسین کے چہرے پر ڈالی. اب جو چہرے پر نگاہ ڈالی, عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. امام حسین جیسے اور شہدا کو دلاسہ دیتے تھے, اب یہاں انداز مختلف ہے. عباس کے سر کے قریب آئے, کہا, اے عباس کچھ دیر انتظار کرو, ابھی ہمارے بابا علی مرتضیٰ ساقی کوثر
تمہیں حوضِ کوثر سے سیراب کریں گے، مگر شاید عباس کے آنسو یہ کہہ رہے ہیں اے آقا رونا اس بات کا نہیں ہے کہ عباس پیاسا ہے، رونا اس بات کا نہیں ہے کہ عباس کی آنکھ میں تیر بے وسط ہے، رونا اس بات کا نہیں ہے کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے، اے مولا رونا اس بات کا ہے کہ عباس کے زرانے آپ آ گئے، جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو کون ہوگا جو اس سرے نازلی کو اپنی آغوش میں لے؟ سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔